جس سے پہلے ذکر ہوا کہ جنگ احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک قبیلہ یا ایک فوج نہیں آئی تھی، بلکہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بہت سارے قبائل نے اور بہت سارے گروہوں نے باہم اتحاد کیا تھا اور مل جل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اس جنگ میں قریش مکہ، یہود مدینہ اور مشرق بدوی قبائل سب نے حصہ لیا تھا، اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہا گیا۔ اس کے علاوہ منافقین کھل کر تو سامنے نہیں آئے، لیکن ان حالات میں ان کا جو رویہ رہا وہ آپ نے ابھی پڑھا۔ آپ سوچیے کہ مسلمان کتنے تنہا ہو گئے تھے، یہود، مشرکین، منافقین، یہ سب ایک طرح سے اکٹھے تھے اور اس کے مقابلے میں مسلمان تنہا، اور منافقین کا کردار وہ کچھ زیادہ ہی حوصلہ شکن تھا۔ ان کا سارا زور کس بات پر تھا؟ کہ مسلمانوں میں بددلی پھیلائیں، ان کو کم ہمت کریں، ان کا مذاق اڑائیں، دشمنوں سے ساز باز کریں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے گروہ شامل تھے، لیکن ان سب کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اگرچہ جنگ میں بہت سے قبائل نے شرکت کی تھی، مختلف فریقوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، لیکن بڑا حصہ قریش مکہ پر ہی مشتمل تھا۔ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا، اس کی بنیاد کیسے بنی؟ جنگ احد کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور انہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لے لی۔ انہیں جلا وطن شدہ یہودیوں کا ایک گروہ جو 20 افراد پر مشتمل تھا، ایک وفد کی شکل میں قریش مکہ کے پاس آیا۔ مکہ والے تو پہلے سے ہی مسلمانوں کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اب ان کے ساتھ ناراض یہودی بھی مل گئے کیونکہ انہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ اب دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وفد خیبر سے مکہ آیا تو آ کر انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجیں تیار کی، لیکن ابو سفیان نہیں پہنچا اور جنگ نہ ہوئی۔ اب جب یہود قریش مکہ سے جا ملے تو ان کے حوصلے پھر بڑھ گئے۔ 2 ہجری میں بدر ہوتی ہے، 3 میں احد ہوتی ہے، اور اگلے سال دوبارہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ ہونا تھی، لیکن ابو سفیان سے تیاری نہیں ہوئی۔ اب جو ہی یہود جا کے ان سے ملے تو فوراً تیار ہو گئے، قوت پکڑ گئے نا۔ قریش مکہ کو پرووک کرنے کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا، اور یہ قبیلہ پہلے سے ہی یہود کا حلیف تھا۔ حلیف کس کو کہتے ہیں؟ حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ وفد مختلف قبائل میں گھوما، کبھی ایک قبیلے کو بھڑکا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، یعنی اس سفارتی مشن نے تمام اقوام کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ یعنی یہ جنگ ایک طرح کی سفارتی سطح پر ہو رہی، 20 لوگوں کا وفد نکلا ہے، پہلے بڑے گروہ کو جا کے اس نے اپنا ہم نوا بنایا، پھر ایک اور بہت جنگجو قبیلے کو جو پہلے سے حلیف ہے، پھر اس کے بعد مختلف قبائل کی طرف گیا اور سب کو مسلمانوں کے خلاف خوب خوب بھڑکایا، حتیٰ کہ تمام مسلمان دشمن عناصر کو اس نے آمادہ جنگ کر لیا۔ لہذا ذیقعدہ 5 ہجری میں ابو سفیان کی سرکردگی میں جنوبی اطراف سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل کا 4000 افراد پر مشتمل لشکر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مر الزہران کے مقام پر بنو سلیم کے ذیلی قبائل، جنہوں نے بئر معونہ کے قریب چوٹی کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا، ابو سفیان کے لشکر سے آ ملے۔ ان کا بھی مسلمانوں سے ایک طرح سے اختلاف تھا۔ مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل، فزارہ، حرہ اور اشجع بھی لشکر میں آ ملے۔ غرض مدینہ پہنچتے پہنچتے ان لشکروں کی تعداد 10 سے 12 ہزار ہو گئی. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3 ہزار تھی, اور یہ 3 ہزار بھی سب کے سب جنگجو نہ تھے. ایک نوزائیدہ بستی جس کے ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے, اور جس میں ایمان والوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی, اور ان میں بھی بچے اور بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے. تقریباً آپ یوں سمجھے کہ آدھی آبادی تو جنگ کر ہی نہیں سکتی تھی, مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی. اور یہ 3 ہزار ہی وہ تھے جن میں منافقین بھی شامل تھے. اب آپ خود سوچیں کہ عالم کیا تھا, کہاں وہ 12 ہزار کا لشکر, اور کہاں 3 ہزار مسلمان جس میں منافقین بھی شامل ہوں اور سارے کے سارے جنگ کے قابل بھی نہ ہوں. اگر مسلمانوں نے بر وقت خندق کھود کر اپنا دفاع نہ کیا ہوتا تو یہ جتنا بڑا لشکر اس وقت آیا تھا وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا. اب آپ سوچئے ذرا کہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سلمان فارسی نے. سلمان فارسی کون تھے؟ غلام تھے. دنیاوی حیثیت سے ایک شخص جس کا کوئی مقام نہیں. عرب معاشرہ جو کہ قبائلی تعصب سے اور خاندانی ناموں سے اور نخبت اور تکبر سے بھرا ہوا تھا, وہاں پر ایک غلام کو اتنی اہمیت کا مل جانا کہ جنگی معاملات میں اس کا مشورہ قبول کیا جائے اور اس کو بھی امپورٹنٹ سمجھا جائے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کہ اسلام اپنے اندر سب سے بہترین خوبی کیا رکھتا ہے؟ وسط. مسلمان وسیع النظر ہوتے ہیں. ایک مومن یا مسلم انسانوں کو انسان کے طور پر لیتا ہے. اسلام میں کلاس سسٹم کا کوئی تصور نہیں کہ فلاں مڈل کلاس سے ہے اور فلاں لوئر مڈل کلاس سے ہے اور فلاں اپر کلاس سے ہے. یہ سب جاہلیت کی باتیں. وہاں پر اصل اہمیت کسی بھی انسان کے ایمان اور تقویٰ کی ہے. عربوں کے ہاں اس طرح جنگ کرنے کا کوئی تصور بھی نہ تھا. ان کے یہ اسٹریٹجی اب وار تھی ہی نہیں. اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے؟ ٹھیک ہے, مسلمان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, اس کا یقین ہے, ایمان ہے, توکل ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ ہاں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اس لیے ہم تو کچھ نہیں کر رہے, خود ہی سب کچھ ہو جائے گا, آنکھ کھولیں گے تو کوئی معجزہ ہو چکا ہوگا. ایسا نہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے, اڈاپٹیبلٹی ہے, کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو, حکمت پر مبنی ہو, انسانوں کے فائدے پر مبنی ہو, وہ اس کو اپنے اندر ابزارب کر سکتا ہے. اسلام صرف ان چیزوں کو نکالتا ہے یا چھانتا ہے یا چھانٹتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں یا تکلیف دہ ہیں یا بیکار ہیں. باقی مفید جو کچھ بھی ہے, خواہ وہ کسی بھی قوم سے ہے, کسی بھی شخص سے, کسی بھی علاقے سے ہے, اسے وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. گویا دوسرے معنوں میں تعصب نہیں ہے. کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا معلوم, تم تو آئے ہو ایران سے اور تمہارے اپنے طریقے ہیں, وہاں یہ چلتا ہے, ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے. آج کے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم علاقوں اور شہروں اور زبانوں اور اسی طرح کی دوسری بنیادوں پر اپنے آپ کو بڑا یا چھوٹا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم اس شہر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم بڑے, فلاں اس شہر میں پیدا ہوا وہ چھوٹا ہے, فلاں اس ملک سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کم تر ہے, فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے اس لیے برتر ہے. کچھ لوگ محض کسی خاص ملک یا علاقے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک بیکار قسم کی احساس برتری کا شکار رہتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی گفتگو میں ہر وقت علاقوں کا جو ذکر ہے کہ ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں ہمارا ملک ہے, فلاں ہماری نیشنلٹی ہے, وہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, اس بنا پر فخر محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اس میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اپنا. یعنی اگر کوئی شخص امریکہ میں پیدا ہوا ہے تو اس کا اپنا کیا کمال ہے اس میں, بتائیے ذرا, کہ اس بنا پر وہ تکبر کرے یا فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یا کسی کے پاس کسی خاص ملک کی نیشنلٹی اور اس بنا پر وہ کسی فخر اور غرور اور تکبر کا شکار رہے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں کمتر اور حقیر سمجھے. کیا انسانی بڑائی کا یہ کوئی معیار ہے؟ یہ تو اللہ نے آپ کو وہاں پیدا کر دیا, یا کسی خاص خاندان میں، کسی خاص شہر میں، یا کسی خاص علاقے میں، یا کسی خاص ذہنی صلاحیت کے ساتھ آپ کو پیدا کر دیا، جس میں تکبر کی کیا بات ہے؟ اسلام کی اصل اسپرٹ، اصل روح کیا ہے؟ کہ غیروں کو بھی اپنا بنا لیا جائے. کوئی بھی بیرونی نظریہ فکر جو اسلام کی فکر سے ٹکراتی نہ ہو، انسانیت کے فائدے اور بھلائی میں ہو، اسے اختیار کیا جا سکتا ہے. بہرحال مسلمانوں کو اس وقت پل پل کی خبر تھی کہ ہر طرف سے دشمن کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کا محکمہ خبر رسانی یا انٹیلیجنس کا شعبہ جو تھا وہ بہت فعال تھا، پوری طرح الرٹ تھے کیا ہو رہا ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہو جائے گا جو ہونا ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں تو کچھ سوچنے، جاننے، سمجھنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی دنیا کے حالات اور دنیا کی معلومات کے جاننے کے بارے میں ہم پرواہ نہیں کرتے، کہتے بیکار علم. بہرحال جب یہود کا یہ وفد مختلف قبائل کو پروووک کر رہا تھا اور بھڑکا رہا تھا تو اس کی خبریں مدینہ میں بھی پہنچ رہی تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اب دفاع کس طرح کیا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مشورہ اور رائے عامہ کا احترام. آج کے مسلمان ممالک کا کیا حال ہے؟ رائے عامہ کچھ اور کہہ رہی ہے، حکمران کچھ اور کہہ رہے ہیں. یعنی آج کے مسلمانوں کے حکمران صحیح معنوں میں مسلمانوں کے نمائندہ نہیں، عوامی رائے کا احترام نہیں. ان کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو چاہیں کہیں. اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا میں ہی عوامی رائے کا کوئی احترام نہیں، اب تو سب برابر ہوتے ہیں. ہاں آپ کسی ترقی یافتہ ملک سے ہیں، یا آپ ترقی پذیر ملک سے ہیں، یا غیر ترقی یافتہ علاقے سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ ایسے موقع پر تنہا نہیں فیصلے کرتے تھے، صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کرتے. جب مشورہ کیا گیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ کے سامنے والی سمت میں خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پاس ہو گئی. چنانچہ خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا. خندق 15 فٹ گہری کھودی گئی. کتنی گہری خندق ہوگی؟ اب یوں سمجھے کہ 3 انسان ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوں. وہ 5 فٹ کا قد ہوتا ہے، 6 فٹ تو کم ہی لوگوں کا ہوتا ہے، 5.5 تک ہوتا ہے. چلیے تھوڑا 1-1.5 انچ اوپر ہو گیا تو خیر ہے، اندازے کی بات ہے کہ اندازہ کرنے کے لیے. بہرحال 15 فٹ گہری خندق تو معمولی کام نہیں ہے. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے پر معمول کیا گیا. ہر 10 لوگوں کے حصے میں کتنا آیا؟ 40 ہاتھ. اور 30 افراد نے مل کر یہ خندق، 30 افراد 30 پیپل اونلی، مل کر یہ خندق 20 دن میں مکمل کر لی. کتنا کام کیا ہوگا؟ دن رات. اس وقت مسلمان معاشی اعتبار سے بہت پسر ہوئے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اگر ہم جیسے مسلمان ہوتے تو روٹ جاتے، کھانے کو دیتے کچھ نہیں ہو اور کام خوب لیتے ہو. ہم کیا کریں خندق کو کھود کے؟ بھوک سے مر رہے ہیں، ویسے بھی مر جائیں گے. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اصول نہیں ہوتے، وہ لوگ جو صرف پیٹ کی خاطر جیتے ہیں اور پیٹ کی خاطر کام کرتے ہیں اور مفادات کی خاطر کام کرتے ہیں، ان کی چونکہ نگاہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے کاموں میں بھی پھر گہرائی نہیں ہوتی، پائیداری نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ کے گرد خندق کھودنا شروع کی تو مٹی اپنی پیٹھ پر ڈھو رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب وہ کھود رہے تھے تو نیچے سے نکال رہے تھے. تو عموماً آج کل کیا ہوتا ہے، جب بنیادیں وغیرہ عمارت کی کھودی جاتی تو گدھوں پہ مٹی لاد کے باہر نکالی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کی جب بلڈنگ بن رہی تھی تو ہم نے ہال جو ہے وہ بیسمنٹ میں بنایا تھا، اور وہ بھی 15 فٹ نہیں ہے زیادہ، ہارڈلی 10-11 فٹ ہوگا. کئی دن تک ٹریکٹرز کے اوپر، گدھوں کے اوپر، پتہ نہیں کس کس طرح وہ مٹی نکالی گئی، اور وہ ایک بلائے جان بن گئی. اور وہ بھی یہ اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، تو وہ منظر چونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا، میری کھڑکی کے باہر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا، تو مجھے دیکھ دیکھ کے ہال آ رہا ہوتا تھا کہ کتنا مشکل کام ہے اتنی بڑی زمین کو کھودنا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کبھی کسی نے زمین کھودنے کا منظر دیکھا ہو، تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. یعنی پہاڑی علاقہ ہے, اس میں جگہ جگہ پتھر ہیں, اور آج کل تو بھاری بلڈوزرز اور مشینری کے ساتھ ان ساری جگہوں کی کھدائی کی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب مدینہ میں سڑکیں بن رہی تھی اور پل بن رہے تھے, اور اس وقت کچھ انڈر گراؤنڈ ایسی ہی سڑکیں بن رہی تھی, تو جہاں ہم کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو دور دور تک اس کی گر 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 کی اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی جب وہ کھدائی ہو رہی ہوتی تھی. یعنی بڑی سخت زمین ہے مدینہ کی پتھریلی, اور شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب یہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی ان دنوں میں, اور جب یہ آس پاس کی سڑکیں وغیرہ بن رہی تھی اور کھدائی کے کام ہو رہے تھے, کرینوں کا ایک جال بچھا ہوتا تھا اور بڑی بڑی مشینیں بیکار پڑی ہوتی تھی. ایک مشین لگی وہ ٹوٹ گئی, اس کو ایک طرف کیا پھر اور مشین لگی پھر وہ ٹوٹ گئی, پھر اسی طرح جو کام کرتے ہیں ان پر ان کی ڈیوٹی 6-6 گھنٹے کے بعد تبدیل ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنی زور کے ساتھ زمین میں وہ کھدائی کر رہی ہوتی ہیں مشینیں کہ اس میں انسان کا پورا جسم ہل جاتا ہے. تو آپ کو سوچے کہ سارا کام اپنے زور بازو سے کرنا یہ تو معمولی کام نہیں تھا. عموماً ہم جنگ خندق کہہ کے گزر جاتے ہیں, جنگ احزاب کہتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی اس محنت اور مشقت اور اس کوشش اور اس ہمت کی داد نہیں دیتے. تو مسلمان جو تھے وہ مٹی اپنی پیٹھ پہ ڈھو کے باہر نکال رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے. اب دیکھیے کہ اتنا مشکل ٹاسک ہے, آس پاس فوجیں کھڑی ہیں, حملہ آور ہونے کو ہیں, اور مسلمان اپنے کام کے دوران ریلیکس بھی ہیں, شعر بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن بیکار کے نہیں, بہت ہی میننگ فل. بخاری کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے لیے نکلے تو مہاجرین اور انصار سردی کے دن صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے, ان کے پاس غلام نہ تھے جو یہ کام کر لیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تکلیف اور بھوک کی حالت دیکھی تو یوں فرمانے لگے, اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, کہ اللہ حقیقت کی زندگی یا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, انصار اور مہاجرین کو بخش دے. یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں اس وقت تیرے راستے میں, جو محنت مشقت کر رہے ہیں اس کے سلے میں ان کی بخشش فرما دے. صحابہ کرام نے جواب دیا, نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدًا, کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی ہے کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم جہاد میں شریک ہوتے رہیں گے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں آپ یہ فرما رہے تھے, اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. یعنی آپ نے شعر پڑھا, پھر صحابہ کرام نے پڑھا, پھر آپ نے پڑھا کہ اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی, بس برکت ڈال انصار اور مہاجرین کے کام میں. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی ڈھو رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے. ذرا امیجن کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کی مٹی اٹھا کے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے, اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینتن علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنتن ابینا. ترجمہ ہے, اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے, یعنی تیری ہی رہنمائی ہے یہ, نہ ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے اور نہ نمازیں پڑھتے, تو ہم پر سکینت اتار, ہمارے قدم جما دے اگر ہم جنگ کی حالت میں ہوں, ان لاقینا یعنی اگر جنگ کا سامنا ہو, ان دشمنوں نے ہم پر بغاوت کی ہے, جب بھی وہ فتنے کا ارادہ کریں گے ہم اس کا انکار کریں گے. اذا ارادوا فتنتن ابینا, تو ہم ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اذا ارادوا فتنتن, جب بھی وہ فتنہ یعنی جنگ یا مصیبت مسلمانوں پہ ڈالنے کا ارادہ کریں گے, ابینا تو ہم اس کا انکار کریں گے, یعنی ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے. تو جنگ کے موقع پر شعر و شاعری جو ہے یہ جنگ کی شدت کو کم کر دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی جو مختلف جنگیں ہوئی ان پر فوجی ترانے اور جنگی ترانے بہت مشہور ہوئے, اور کئی قسم کے ایسے ترانے موجود ہیں. خوراک کی قلت کا حال کیا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت خوراک کی قلت کا یہ حال تھا کہ تھوڑے سے جو بدبودار چربی میں ملا کر پکاتے, لوگ بھوکے ہوتے اس کو بھی کھا جاتے, حالانکہ وہ بدمزہ چربی حلق پکڑ لیتی اور اس سے بہت خراب بو آتی تھی. یعنی کھانے کے لائق وہ کھانا نہیں ہوتا تھا جسے ہم کھا لیتے تھے، کیونکہ جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنا تھا. ہم چھوٹی چھوٹی محنت پر جسمانی کمزوری اور مشقت کے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ اتنا کام کر لیا ہے، ہمارے رنگ پیلے ہو گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہماری صحتیں خراب ہو گئی ہیں، ٹھیک کھانے کو نہیں ملتا. جو کا کھانا جو ہوتا ہے اس کو کھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جب اس کو پیسا بھی جاتا ہے تب بھی اس کے چھلکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کانٹوں کی طرح چپتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس کام میں خود بھی شریک تھے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو زمین میں ایک بڑا سخت کتا آ گیا جو کدال سے کھود نہ سکا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال سے مطلع کیا. آپ نے فرمایا میں خود اترتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے، بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پہ پتھر بنا تھا. ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کوئی کھانے کی چیز چکھی نہ تھی، 3 دن سے کھانے کی کوئی چیز چکھی نہ تھی. ایک دن گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہم تو اگر بھول کے روزہ رکھ بیٹھے تو شام تک نڈھال پڑے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اس قطعے پر اس زور سے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. میں نے جب بھوک سے آپ کا یہ حال دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. سیدھا گھر اپنی بیوی کے پاس آیا، ان کی بیوی کا نام سہیلا تھا، اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ہے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی ایک سا جو ہے، یہ 1 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے، کچھ زیادہ، ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ ہے گھر میں. میری بیوی نے جو پیسے اور میں نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت ہانڈی میں ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے روانہ ہوا. تو بیوی کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے ہی آدمی بلانا اور مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یعنی تھوڑا سا یہ جو ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، یہ کس کس کو پورا ہوگا، اس لیے زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کرنا. جابر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر چپکے سے کہا ہم نے ایک سا جو کا آٹا پیسا ہے، بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ چند آدمیوں کو لے کر ہمارے ہاں چلیں. یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے پکارا خندق والے جابر کے ہاں تمہاری دعوت ہے، بھلا آپ چند لوگوں کو کیسے لے کے جا سکتے تھے اور باقیوں کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ فرمایا چلو جلدی کرو. اور جابر سے فرمایا جب تک میں نہ ہوں ہانڈی چولہے سے مت اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں بنانا. میں گھر واپس لوٹا ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے. میری بیوی مجھے کہنے لگی اللہ تجھے سمجھے. میاں نے کہا جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی آپ سے کہا تھا. میاں کی جس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو تمہارا پیغام دے دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی. اس کے بعد آپ ہانڈی کی طرف گئے، اس میں بھی لب ڈالا اور میری بیوی سے فرمایا ایک اور روٹی پکانے والی بلا لو، اکیلی نہیں پکاؤ، اور کفگیر سے یعنی چمچ سے ہانڈی میں سے گوشت نکالتی جاؤ اور اس کو چولہے سے نہ اتارنا. جابر کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 آدمی تھے اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب نے کھانا خوب فیر ہو کے کھایا، مگر ہانڈی کا وہی حال تھا، وہ گوشت سے بھری جوش مار رہی تھی اور آٹے میں سے روٹیاں بھی بن رہی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو برکت کہتے ہیں اور یہ غیبی مدد ہوتی ہے. خندق تیار ہونے کے بعد ایک اور مصیبت یہ پیش آئی کہ مدینہ کے اندر جو یہود کا قبیلہ بنو قریظہ تھا، جو مسلمانوں کا معاہد اور ابھی تک اپنے عہد کا قائم تھا، حیی ابن اختب کی انگیخ اور جنگ کے بعد بھی تعاون کی یقین دہانی کی بنا پر عہد سیکھنے پہ آمادہ ہو گیا. یعنی جو طرف یہود کی تھی اور جس طرف سے مسلمانوں کو امید تھی کہ اس طرف دشمن داخل نہیں ہو سکے گا، اس طرف سے مدینہ میں، تو وہ قبیلہ جو یہود کا قبیلہ تھا وہ غداری پہ تل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ بنو قریظہ غداری کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حذیفہ بن یمان کو بھیجا. انہوں نے آ کر بتایا کہ بنو قریظہ کی عہد شکنی والی بات درست ہے. اس خبر سے آپ کو انتہائی صدمہ ہوا. مسلمانوں کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا. خندق پار دشمن کا سمندر کی طرح چھاٹے مارتا ہوا لشکر مدینہ کے اندر منافقین مارے آستین بن گئے، اور دوسری طرف خوراک کی شدید قلت اور ایک طرف سے یہود کی عہد شکنی. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر وہ آیت پڑھیے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. بہرحال کفار کا یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا. ہر روز خندق کے آر پار دونوں طرف سے نیزہ باری اور تیر اندازی ہوتی رہی، مگر جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے تک نہیں پہنچ رہی تھی. یعنی مہینہ تک لشکر وہیں موجود رہے. اتنی کڑی آزمائش تھی کہ اچھے اچھے صحابہ کرام کے قدم جگمگا گئے. اور اس حال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو طرح سے مدد کی. نمبر ایک، نعیم بن مسعود ایک صحابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ان کی سیاسی چال اور اس چال کی وجہ سے اتحادی گروپ میں پھوٹ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی. ایک صورت تو یہ بنی کہ بنو غطفان کا ایک رئیس نعیم بن مسعود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام لے آیا. اب ہوتا یہ نا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں میں سے مددگار پیدا کر دیتا ہے، آپ نکلو تو اللہ کے راستے میں. اور اس بات کا علم نہ قریش کو ہوا نہ یہود کو ہوا، انہیں نہیں پتا چلا کہ مسلمان ہو گیا. دونوں اسے اپنا اتحادی دوست سمجھتے تھے. نعیم بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان حالات میں آپ کی اور اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، یعنی آپ اس مشکل وقت میں ہیں کیا مدد کر سکتا ہوں. چنانچہ آپ نے اس کے ذمے قریش اور یہود میں پوٹ ڈالنے کی ڈیوٹی لگائی. اب یہ ایک جنگی چال تھی. وہ شخص بہت عقل مند تھا، اسے فوراً ایک ترکیب سوج گئی. وہ پہلے بنو قریظہ کے ہاں گیا اور کہنے لگا، دیکھو اگر جنگ میں اتحادیوں کو ناکامی ہوئی تو قریش تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن تم مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہو، وہ تمہارا برکس نکال دیں گے. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم قریش سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرو، تاکہ ایسی صورت میں وہ تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہو. یہود کو یہ بات بہت پسند آئی. پھر وہ ابو سفیان کے پاس جا کے کہنے لگا، یہود تم سے بدزن ہو چکے ہیں، وہ تم سے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، لہذا تم ان کا مطالبہ ہرگز تسلیم نہ کرنا. ابو سفیان کے دل میں یہ بات کھب گئی. ابو سفیان نے دوسرے دن بنو قریظہ کو مشترکہ حملے کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے بطور یرغمال 10 آدمیوں کا مطالبہ کر دیا. اس طرح یہ دونوں فریق پوٹ کا شکار ہو گئے. تو یہ جو اہل شکن قبیلہ تھا اس میں اور کفار میں پھوٹ ڈلوا کے ادھر سے ایک طرح سے حفاظت ہو گئی. دوسری طرف سب ٹھنڈی ہوا چلی. مسلمانوں کی مدد کی دوسری صورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور جس کا ذکر آیت میں بھی آتا ہے کہ اتنی سخت ٹھنڈی ہوا چلی جس نے خیمے اکھاڑ دیے، گھوڑوں کے رستے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. لشکروں کے جو برتن تھے، ہانڈیاں وغیرہ تھی، وہ الٹ گئی، برتن ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی. ہوا اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ بدن کو چھیتی اور آر پار ہوتی معلوم ہوتی تھی. کفار کے لشکر میں اتنی سخت بدہواسی ہوئی اور بھگدڑ مچی کہ کسی کو بھی ٹھہرنے کی بات یاد نہ رہی اور اس طرح سب بھاگ کھڑے ہوئے. اس نازک اور مشکل وقت میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. لیکن یہ مدد کب آتی ہے؟ جب اہل ایمان اپنے ایمان میں سچے ہوتے ہیں، اخلاص کے درجے پر ہوتے ہیں، دین کے راستے میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کون ہے جو جا کر دشمن کی خبر لائے، مگر اتنی ٹھنڈی آندھی میں کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی. آخر سیدنا زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا. آپ نے دوبارہ یہ سوال کیا تو سیدنا زبیر بن عوام نے ہی کہا کہ میں جاتا ہوں. آپ نے تیسری بار سوال کیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا. یعنی اس مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا. چنانچہ آپ لشکر کفار کی طرف روانہ ہو گئے. آپ خود کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے قطن کچھ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اتنی سخت سردی تھی. آپ نے واپس آ کر وہی حالات بیان کیے جو لوگ سن رہے تھے. آپ نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے، اور یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن پھر کفار کا کوئی لشکر مدینہ کی طرف رخ نہ کر سکا.